الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا قضائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ صلوات پڑھیں محمد اللہ صلی اللہ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے اس کی رحمت میں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان کی سانسوں سے متعلق انسان کے وجود کے لیے برکتوں سے متعلق اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصقره مع وليه الامام المهدی من آل محمد علیہ السلام اما بعد فرش اعضائے امام مجتبیٰ پر حاضر خدمت ہیں اس یقین کے ساتھ کہ خداوند عالم وہ دن نصیب کرے گا جب جنت البقیع میں امام علیہ السلام کا مزار مقدس تعمیر ہوگا اور امام علیہ السلام کے مزار مقدس پر اتنی آزادی نصیب ہوگی کہ اطمینان سے امام کا ماتم کرتے ہوئے پرسہ پیش کر سکیں گے. خدا ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے اور تمام اہل باطل کو پروردگار نیست و نابود فرمائے. واقعاً حج کے ایام قریب آتے ہیں تو حج پر جانے والوں کو دیکھ کر عاشقان بیت اللہ الحرام کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ ہم ان جانے والوں میں شامل کیوں نہیں ہیں. بالکل اسی انداز سے یہ ایام اربعینیہ سرکار سید الشہداء ہیں. جگہ جگہ محلے سے کاروان صاحبان ایمان کربلا کے لیے روانہ ہو رہے اور ان کے جانے کے انداز کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو کہ خدایا وہ دن کب نصیب ہوگا جب ہم بھی کربلا جانے والوں کے ساتھ شامل کیے جائیں گے. خدا کرے وہ دن نصیب ہو جب روضہ سرکار سید الشہداء پر اربعین کا پرسہ دینے کے لیے امام کے ماتمدار پہنچ سکے. امام علیہ السلام کی محبتوں کا ایک عنوان کہ سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی بچپن سے جوانی تک اور جوانی سے آپ کے یوم شہادت تک، چاہے حلم کو دیکھ لیجئے تو اتنا حلیم امام ہے کہ واقعاً تلاش کرنے کے باوجود کوئی ایسی مثال نہ ملے گی۔ اتنا حلیم اور اتنا بردبار امام، اور اگر حلم کے ساتھ ساتھ امام کے جود و کرم کو دیکھیے تو امام علیہ السلام کا جود و کرم بھی اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ عطاؤں کے انداز ہی الگ ہیں۔ یقیناً دسترخوان امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا عنوان تو بہت مشہور ہے۔ سوچتا کہ دسترخوان امام حسین مشہور نہیں ہے، حالانکہ امام بھی اتنا ہی کریم ہیں، اتنا ہی کریم ہیں جتنا خود سرکار امام مصطفیٰ کریم ہیں۔ دسترخوان امام جواد مشہور نہیں ہے، دسترخوان امام عسکری مشہور نہیں ہے، کوئی تو خاص بات ہے، کوئی تو خاص بات ہے جو دسترخوان امام مصطفیٰ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ وسعت رزق کے لیے، برکتوں کے حصول کے لیے صاحبان ایمان اپنے گھروں میں جب امام کے نام سے دسترخوان کو منعقد کرتے ہیں تو خدا ان پر اپنی نعمتوں کو نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گویا دسترخوان ہی مشہور ہو گیا، دسترخوان، جیسے کہ تسبیح سیدہ شہزادی کونین کے نام سے مشہور ہو گئی۔ کیا جود و کرم ہے میرے مولا کا کہ عطا کرتے ہیں تو ایسا عطا کرتے ہیں کہ دسترخوان عمومی بچھایا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں لنگر خانہ، لفظ لنگر اور ہے، لفظ لنگر کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ لنگر تو بٹتا ہے اوروں کے لیے، فقیروں کے لیے، جو دنیا کے فقیر ہوں وہ لنگر کھاتے ہیں، جو آل محمد کے فقیر ہوں وہ نیاز تناول کیا کرتے ہیں۔ امام کے جود و کرم کو ملاحظہ کرنے کے لیے صرف دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی مثال بہت معروف، اتنی معروف مثال کہ بار بار پڑھی جاتی ہے اور پڑھی جانی چاہیے۔ ہم نے ان مجالس کا عنوان رکھا ہی امام کے نام سے ہے۔ یقیناً امام علیہ السلام کی سخاوت و جود و کرم، ابو الحسن مدائنی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر مکہ المکرمہ ہے، یہ بات یاد رہے کہ جتنے حج پیدل سرکار امام مصطفیٰ نے کیے اتنے ہی حج پیدل سرکار سید الشہداء نے کیے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ مولا حسن جاتے ہوں اور مولا حسین نہ جاتے ہوں، یہ ممکن نہیں تھا۔ دونوں برادران جنت کے جوانوں کے سردار پیدل جاتے ہیں حج کے لیے۔ یہ پیدل پیدل کیا مطلب؟ پیدل بہت آسان ترجمہ، کبھی غور کیجئے گا، آج کل نجف سے کربلا ایک واک، انگلش میں واک کہنے لگے ہیں، عربی میں اسے کہتے ہیں مشی، اور اردو میں کہتے ہیں پیدل سفر کرنا نجف سے کربلا تک۔ یہ ایسا نہ ہو کہ اس کا عنوان تبدیل ہو جائے، یہ واک نہیں ہے، یہ واک نہیں ہے، یہ پیدل سفر نہیں ہے، یہ اظہار تذلل ہے امام کی عظمت کے سامنے۔ کیا مطلب؟ کبھی اگر کوئی بہت بڑی شخصیت آپ کو دکھائی دے، صاحبان علم، صاحبان تقوی، تو کیا آپ گاڑی سے اتر کے ان کا احترام نہیں کریں گے، یا گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہاتھ ملا لیں گے؟ کیا تقاضۂ آداب یہ ہے کہ آپ گاڑی سے اتر جائیے اور دو قدم چار قدم ان کے احترام میں پیدل چل کے ان سے ملاقات کیجئے۔ بس جتنا جس کو احترام حسین ہے اتنا وہ پیدل عازم روضہ حسین صلوات پڑھے محمد والے۔ تو ٹھیک ہے، اظہار تذلل اگر اربعین کے عنوان سے، تو اسی انداز سے اظہار تذلل معصومین کی وہ کیفیت سفر کہ آپ دونوں امام پیدل جا رہے، ابو الحسن مدائنی کہتے کہ سفر آپ کا ہے مگر ساتھ میں سواری کا جانور موجود ہے۔ کسی نے سوال کر لیا تھا مولا سے کہ سواری ساتھ میں کیوں ہے، یہ تو اسراف لگتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں پیدل، سواری ساتھ میں کس لیے ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا، سواری ساتھ میں اس لیے ہے، ہو سکتا ہے کسی شریک سفر کو راستے میں ضرورت پیش آ جائے، ہو سکتا ہے اس کی سواری ساتھ چھوڑ دے تو ہماری سواری اس کے کام آ جائے گی۔ اور کل کو دنیا یہ نہ کہے کہ پیدل چلے تھے اس لیے کہ سواری کا خرچہ بچا لیں۔ امام تو خوب جانتے ہیں کہ کل کون کون سے مزاج کے لوگ باتیں کرنے والے ہوں گے، اس لیے میرے مولا نے تمام سوالوں کے جوابات کو ختم کر دیا، ساتھ چلے سواری کو لے کر۔ البتہ سواری پر سامان ہے اور سامان میں کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ سواری اس کے علاوہ بھی ہو اور بار برداری کے لیے الگ سے اونٹ رکھا گیا ہو۔ لیکن ابو الحسن کہتے ہیں کہ وہ اونٹ جس پر سامان تھا کھانے اور پینے کا، وہ راستہ بھٹک گئے، اور اب دونوں شہزادے ہیں اور یہ اب بغیر کسی خوراک اور سامان کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک مقام ایسا آ گیا کہ جہاں پر اب کھانے کا وقت بھی ہے، احتیاج بھی ہے، ویسے تو بہت انداز ہے، اتنے انداز ہیں کہ اگر ہاتھ پھیلائیں رب کی بارگاہ میں، اشارہ کر دیں، لفظ ہاتھ پھیلائیں مناسب نہیں، اشارہ کر دیں تو مالک ہیں، جہاں سے چاہیں کھانا منگا لیں۔ لیکن شاید کو بہانہ تھا کسی کی امداد کا، دیکھا ہے خیمہ لگا ہوا ہے، بہت غور کیجئے، خیمہ لگا ہوا ہے۔ یہ دونوں شہزادے آگے بڑھے، خیمے کے اندر داخلے کی اجازت طلب کی، خیمے سے خاتون ضعیفہ نے آپ کو اپنا مہمان کر لیا، پانی کے طلبگار بن کے آئے تھے، پانی پی لیا، اور پانی کی بات کہتے ہیں اگر کھانے کا سامان ہو تو آپ بتا دیجئے کہ ہم کھانے کی اشتہا رکھتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے گھر کا پانی امام پی لے، خوش نصیب ہے وہ، خوش نصیب نہیں ہے ہر وہ شخص، خوش نصیب نہیں ہے ہر وہ شخص جو امام کے گھر سے پانی پی لے۔ امام کے ہاتھ سے تو 1000 سپاہیوں نے پانی پیا تھا، سب تو حر نہیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد، مگر وہ خوش نصیب ہے جس کے گھر سے امام پانی پی لیں۔ کہ امام جس کے گھر سے پانی پیئیں گے، اس کا مطلب اس کا پانی اتنا طیب و طاہر ہوگا کہ امام قبول کر رہے ہوں گے، اس کے برتن پاکیزہ ہوں گے، اس کے رزق حلال کی تمام کیفیات امام کے نزدیک ایسی مسلم ہوں گی کہ امام اسے قبول کر رہے ہوں گے۔ امام نے پانی طلب کیا، پانی پینے کے بعد پھر کھانے کا مسئلہ۔ وہ خاتون کہتی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں کوئی سامان کھانے پینے کا موجود نہیں، سوائے ایک حیوان ہے اس کو ہم پالتے ہیں اور اس کے دودھ سے اپنا گزارے اوقات کرتے ہیں، لیکن میں اپنے مہمانوں کو خالی واپس جانے نہ دوں گی، جانتی نہیں ہے پہچانتی نہیں ہے، جان پہچان کے کوئی امام کا احترام کرے تو اور بات ہے، خود اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اکرم الضیف، مہمان کا احترام کرو، چاہے مہمان کوئی بھی ہو، یہاں تو یہ جانتی ہی نہیں ہے کہ کون سے لوگ اب مہمان میرے بنے ہیں، مگر کہتی ہے کہ آپ زحمت کیجئے، اس کو ذبح کیجئے، اس بکری کو، میں اس کے گوشت سے کھانا تیار کر لیتی ہوں۔ کھانا تیار کیا، سیراب کر دیا، یہ دونوں روانہ ہوئے معصومین، اور یہ فرما کے چلے کہ ہم اہل قریش میں سے ہیں، بنو ہاشم کے افراد ہیں، کبھی تمہارا مدینے آنا ہو تو ہمارے پاس ضرور آنا تاکہ ہم تمہارے احسان کا بدلہ، تمہاری خدمت کر کے انجام دے سکیں۔ خاتون ضعیفہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی، اور ایسی ہے کہ اس نے نام تک نہیں پوچھے کہ آپ کے نام کیا، نام تو بتائیں ہمیں کم از کم۔ یہ دونوں چلے گئے حج کے لیے، اس خاتون کا شوہر ضعیف مرد جب واپس گھر پلٹ کے آیا، دیکھا کہ بکری ذبح ہو چکی ہے، فریاد کی تو نے کیا کر دیا، کب دو مہمان آئے تھے، میں نے مہمانوں کی خاطری کام مکمل کیا ہے۔ کہنے لگا تم جانتی تو تھی نہیں کہ وہ تھے کون، اب کیا مدینے کی بات کرو گی۔ کہتے ہیں وہ کچھ عرصہ گزرا، کسی کام سے مدینے پہنچے، انہیں یاد بھی نہیں تھا مدینے میں کوئی ایسے دو افراد آئے تھے وہاں پر ان کے اپنے کیمپ کے اندر. ایک دن یہ خاتون اس گلی سے گزر رہی تھی. بہت غور کیجئے گا, میری اور آپ کی کیفیت تو یہ ہے کہ اگر کسی نے مجھ پر احسان کیا ہو اور وہ مجھے اپنی گھر کی گلی میں دکھائی دے جائے تو میں اپنے دروازے سے اپنے سر کو اندر کر لیتا ہوں کہ یہ نکل جائے سلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے معاملات اور ہیں, کام نکل گیا تو اب کیا تعلق آپ سے میرا. ٹھیک ہے آپ میرے کام آئے تھے, اب کہیں آپ مجھ سے مطالبہ نہ کر دیں کسی کام کا. لیکن سلام ہو ان ہستیوں پر جنہوں نے انسانیت کو جینے کا طریقہ سکھایا, خود آواز دے کے اپنے غلام کو روانہ کیا, جاؤ اسے بلا کر لے کر آؤ. اس ضعیفہ کو بلوایا گیا اور امام نے پھر یاد دلایا کہ ایک کنیزے خدا تجھے یاد ہے کہ تیرے گھر دو افراد مہمان ہوئے تھے اور تو نے بڑی خدمت کی تھی اور ہم نے تجھ سے کہا تھا کہ جب کبھی مدینے آنا ہو تو ہم سے ملاقات کر لینا. کہتی مجھے کوئی خاص یاد تو نہیں ہے, آپ کہتے ہیں تو ایسا ہوا ہوگا. فرمایا اب تیرے لیے انعام ہے, تو نے جو خدمت کی اس کا عوض ہے. بہت غور کیجئے کیا عوض ہے. ایک بکری ذبح کی تھی, 1000 بکریاں, ایک بکری ذبح کی تھی 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں, 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں امام نے اس کے حوالے کی. بہت غور کیجئے گا, امام نے اس کے حوالے کی اور اس کے بعد روانہ کر دیا اپنے بھائی مولا حسین کے گھر کی طرف, اور آپ نے بھی 1000 بکریاں. میں حیران ہوں کہ مدینے کی گلیاں تو بھر گئی ہوں سلوات پڑھے محمد والے, 2000 بکریاں اور 2000 اشرفیاں. بہت معروف روایت ہے 2000 بکریاں 1000 وہاں سے 1000 یہاں سے, اشرفیاں 1000 وہاں سے 1000 یہاں سے, اتنا سارا سامان. کہتے ہیں کہ اس خاتون نے کہہ دیا امام کی بارگاہ میں کہ ہم تو کیا کیا تھا آپ کے لیے, 1 بکری ذبح کی تھی بس. ارشاد فرمایا تمہارے پاس وہ کل کائنات تھی 1 بکری جو تم نے ہم پر قربان کر دی, ہمارے لیے ذبح کر دی. ہم نے تمہارے ساتھ اتنا مال دے کر بھی کیا کیا, اپنے مال کا ایک حصہ ہی تم کو دیا ہے نا. بہت غور کیجئے, اگر کوئی امام کے نام پر 1 بکری ذبح کر کے امام کی خدمت کرے تو امام اتنا کریم ہے کہ 1000 بکریاں جواب میں عطا کرتا ہے. تو کیا کہنے اس پروردگار کے جو حسن کا پروردگار. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس پروردگار کے کیا کہنے کہ جو کتنا عطا کرنے والا ہے. اور قسم بخدا خدا سمجھ میں ہی نہ آتا اگر آل محمد نہ ہوتے. ہم کیا سمجھتے خدا کو, خدا کو کیا سمجھا. اب بھی انہوں نے خدا کو کیا سمجھا کہ جنہوں نے آل محمد کا دامن تھاما ہی نہیں. وہ خدا کو کیا سمجھے, کچھ بھی نہ سمجھے. سمجھے تو عجیب و غریب الفاظ کے ساتھ سمجھے. امام کے طرز عمل نے خدا کے جود و کرم کو بتایا کہ اگر کوئی اپنا سب کچھ قربان کر دے خدا کے نام پر تو خدا اسے کتنا عطا کیا کرتا. یہ 2000 بکریاں اور 2000 اشرفیاں نسلوں نے بیٹھ کر کھائی ہوں گی. میں سوچتا ہوں کہ اگر کل کوئی ضعیفہ امام حسن کی خدمت کرے تو اسے اتنا مال عطا ہو جائے. ہے کوئی مجلس عظام یہ سوچنے والا کہ جو آج امام کی بارگاہ میں فیصلہ کرے کہ مولا جیسے اس کو عطا کیا, یقین رکھتا ہوں کہ آپ ویسے ہی آج بھی حیات کے ساتھ موجود ہیں, یا جیسے کل آپ کا دروازہ کھلا ہوا تھا ایسے ہی آج آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بس یہ محسوس کر لیجئے کہ ہمارے گھر میں جو سامان ہے, جو خوراک ہے, وہ امام کے لائق ہو جائے. تو کبھی امام کی بارگاہ میں نظر پیش کیجئے, یقین رکھیے وہ اتنا عطا کیا کرتے ہیں کہ جو دسترخوان امام حسن مشتبہ اپنے گھر میں خلوص کے ساتھ, رزق حلال کے ساتھ, ولو ایک گلاس پانی ہو, ولو ایک روٹی ہو, اگر منعقد کرتا ہے تو قسم بخدا اس کا گھر رزق سے بھر جاتا ہے. اور پھر ایک اور شخص کی کیفیت کو مکمل کر کے بات کو آگے بڑھا دیں. امام کے جود و کرم کی ایک اور آسان سی مثال, وہ مثال کیا ہے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں پہنچا ہے اور امام کی خدمت میں پہنچ کر روایتوں کے مسائل بڑے عجیب و غریب سے ہیں, کبھی کبھار روایت پیش بھی کرتے ہیں اور بات سمجھ میں آتی بھی نہیں ہے. جیسے کہ روایت کے الفاظ کے امام تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے, ممکن نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے کہ سیرت ختمیہ مرتبت یہ ہو کہ آپ کبھی تکیہ لگا کر نہ بیٹھے ہو. اللہ اکبر. تکیہ لگانا, بہت غور کیجیے گا, کبھی کمزوری کی علامت ہو تو اور بات ہے, کبھی خدا نہ خواستہ انسان تکیہ اس لیے لگائے کہ وہ زیادہ کچھ اپنے آپ کو بہتر خیال کر رہا ہو, تو یہ تو ایک مومن کی علامت نہیں ہے. مگر روایت کے الفاظ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. امام علیہ السلام موجود ہیں اور آنے والا شخص امام کی بارگاہ میں فریاد کرتا کہ مولا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو اس مقام مخصوص سے مشرف فرمایا, اس خدا کی قسم ہے مجھے بچا لیجیے, دشمن میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور ایسا دشمن ہے, اتنا زیادہ شدید تر دشمن ہے کہ نہ بچوں کو چھوڑتا ہے, نہ بوڑھوں پر رحم کرتا ہے, نہ کمزوروں کا خیال کرتا ہے. امام نے جملے سنے, ارشاد فرمایا بتاؤ دشمن تمہارا ہے کون, ہم اس دشمن سے تمہاری حفاظت کریں گے. کہتا ہے مولا میرے دشمن کا نام ہے غربت. دیجئے آج آپ کی خدمت میں ایک اور وسیلہ وسعت رزق کا. کبھی دعائیں توسل پڑھیے اور دعائے توسل میں خاص جب مقام آئے امام مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے یا وجیہن عند اللہ, تو اس کو تلاوت کرتے ہوئے پھر امام کی بارگاہ متوسل ہو جائیے کہ مولا دشمن مہنگائی, دشمن غربت, دشمن بے روزگاری, بڑا پریشان کیے ہوئے ہیں, مولا ہم نے آپ کے بارے میں سیرت کے واقعات سنے اور پڑھے ہیں, مولا آپ آج بھی ویسے ہی وسیلے جود و کرم ہیں جیسے اپنی حیات ظاہر میں ہوتے تھے. امام فرماتے ہیں اپنے غلام کو آواز دی, کتنے پیسے ہیں, سب اٹھا کے لیا, سب اٹھا کے لیا. کہتے ہیں امام علیہ السلام نے 10,000 درہم یا 10,000 دینار سے اس کی امداد فرمائی اور عطا کرنے کی بات فرمایا, اب بھی اگر تمہیں تمہارا دشمن کبھی پریشان کرے تو پھر ہمارے پاس چلے آنا, ہم تمہیں پھر بچا لیں گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. چلیے پھر کبھی اس بات کو آگے مکمل کریں گے. صرف ایک جملہ کہتا ہوں بات کو, پھر خطبات پہ لے کر آتا ہوں, کہ جتنے آئمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے ہر امام الگ الگ عنوان سے وسیلہ قرار پایا ہے. جیسے امام جواد مثال کے طور پر علیہ الصلوۃ والسلام, امام کا خاص عنوان ہے کہ اگر کوئی انسان اپنا سائبان رکھتا ہو, اپنا مکان رکھتا ہو, تو امام سے توسل اختیار کرے. 21 بدھ اپنے گھر مجلس سرکار سید الشہدا کی منت مانے, کہ جب میرا مکان ہو جائے گا تو میں 21 بدھ امام علیہ السلام کے جد کی مجلس برپا کروں گا، امام جواد کو وسیلہ بنائے۔ تو مجرب ہے، علماء نے بیان کیا، صاحبان عرفان نے بیان کیا، خدا اس سے اپنا صاحبان عطا کر دیتا ہے۔ مثال عرض کر رہا خالی، جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا عنوان ہے، خدا نہ خواستہ مطلب یہ نہیں ہے، آپ ہر امام سے اپنی ہر حاجت مانگ سکتے ہیں، میرے الفاظ کا مطلب مت دیجئے کوئی اور، ہر امام سے اپنی ہر حاجت شرعی کا عنوان قائم کر سکتے ہیں، وسیلہ ہیں ہر امام۔ لیکن ایک تخصص بھی ہے، ایک خصوصیت بھی ہے، جیسے اس امام کے بارے میں کہ جن کا کل گزرا 7 سفر، یوم آمد، یوم ولادت، کیا عظیم الشان ہستی ہیں۔ اگر کوئی شخص اسیر ہو، قید میں ہو اور اس کی رہائی کے اسباب نہ ہوتے ہوں، وہ 7ویں امام کا وسیلہ بنائے۔ چھوٹی سی مثال، ایک خاتون دوڑی ہوئی جا رہی ہے بغداد کی گلیوں میں، اور اس کو دوڑے ہوئے جاتے دیکھ کر ایک شخص حنبلی نے اس کو روک لیا اور پوچھا کہاں جاتی ہے؟ کہا میرا بیٹا گرفتار کیا ہے پولیس نے، بے گناہ، میں فریاد کرنے جاتی ہوں۔ کہا کہاں جاتی ہے؟ کہا مزار کاظمین پر۔ حنبلی شخص نے استہزا کرتے ہوئے جملہ کہہ دیا کہ وہ جو خود قید میں، وہ تیرے بیٹے کی رہائی کا وسیلہ بنے گا، اس کی اپنی زندگی قید خانے میں ختم ہو گئی۔ اس خاتون نے جملہ سنا، فریاد کی پروردگار سے، پروردگار ہی مذاق اڑاتا ہے، اس امام کا مذاق اڑاتا ہے، تو اسے دکھا دے کہ انجام کیا ہوتا ہے اس مذاق اڑانے کا۔ یہ خاتون تو آگے بڑھی ہے اور ایک مرتبہ شور مچ گیا، خاتون کا بیٹا پولیس نے رہا کر دیا اور اسی جرم میں اس حنبلی شخص کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ 7ویں امام وسیلہ ہے، 7ویں امام وسیلہ ہیں اگر کوئی انسان قید خانے میں رہائی کا متمنی ہو تو۔ اور بہت سی باتوں میں، ایک بات تو یہ اور ایک بات وہ، الہی عظم البلا و برہ الخفا، یہ قید سے رہائی کے لیے بہترین اور مجرب دعا ہے۔ خیر ہم تو ہر امام کو پکار لیتے ہیں، اور خاص طور سے امام زمانہ علیہ السلام کو پکارنے کا انداز یہ کہ جب انسان کی شرگ حیات پر خنجر رکھ دیا جائے تب امام زمان کو پکارے، یعنی ہر امام کا تخصص ہے نا ایک وسیلہ بنانے کا۔ 12ویں امام کب ہے؟ جبکہ انسان کے لیے سارے تمام تر مرحلے ختم ہو چکے ہو اور اس حد تک موت یقینی ہو چکی ہو کہ اس کے شہرگ پر خنجر رکھ دیا گیا ہو، تب وہ امام زمان کو پکارے، وہ خاص وقت امام کو پکارے۔ پکاریں آپ روز پکاریں، مشکل نہیں ہے، لیکن جو اصل وقت ہے امام کو بلانے کا، اصل وقت ہے امام کو بلانے کا، وہ کون سا؟ جب کہ انسان ذبح کیا جا رہا ہو مثلاً، یا انسان کے سامنے گن رکھ دی گئی ہو اور شوٹ کیے جانے کا امکان یقینی ہو چکا ہو، تب امام کو آواز دے۔ اور پھر الفاظ بھی الگ الگ، ایسا نہیں ہے کہ ہر لفظ سے پکار لیجیے آپ، کبھی راستہ بھول جائیں تو آواز دیں، یا ابا صالح، یا ابن زہرا ارشدونی، اے فرزند زہرا، اے ابا صالح ارشدونی، رہنمائی کیجئے میری۔ بھٹکا ہوا انسان راستہ معلوم کر لیتا ہے جب امام زمان کو آواز دیتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری باتیں ہیں اس عنوان پہ آگے سامنے، بہرحال بات ہو رہی تھی خالی امام کے بارے میں، یہ پھر کبھی عنوان رکھیں گے مکمل کہ وسیلہ اور آئمہ اہل بیت میں رب کیسے قائم کیا جائے، کس امام کو، کس شخصیت کو کب پکارا جائے۔ اور کن الفاظ میں پکارا جائے. ہم نے تو کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ حجابات معصومین کیا ہیں, حرز معصومین کیا ہیں, ساعات لیل و نہار میں کس معصوم کی کون سی ساعت مخصوص ہے, اور کس امام کی کون سی صلوات مخصوص ہے, کس امام کی کون سی نماز مخصوص ہے. کبھی اگر وقت ملے تو ویسے ہی بیٹھ کر, ہم لوگ جب آتے ہیں مسجد میں نماز جماعت کے لیے, تو اگر ہم روز ایک دن مخصوص کر لیں کہ آج ہم ساتویں امام کے بارے میں, مثلا مفاتی میں اگر کوئی حجاب لکھا ہوا ہے, اگر صلوات لکھی ہوئی ہے, اگر نماز لکھی ہوئی ہے, اگر حرز لکھا ہوا ہے, اگر کوئی دعا لکھی ہوئی ہے, تو یہ چاروں باتیں ہم امام کی آج بیٹھ کر اسٹڈی کر لیتے ہیں. تو اگر ہم ہفتے میں مہینے میں مخصوص کر لیں تو یقیناً یہ سال میں چھ مہینے میں ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ ہم بھی کہہ سکیں گے مولا ہمیں آپ کا دن بھی معلوم ہے, آپ کی ساعت بھی معلوم ہے, آپ کا حجاب بھی معلوم ہے, آپ کا حرز بھی معلوم ہے, اور آپ پر مخصوص صلوات بھی معلوم ہے. ٹھیک, تو اسی انداز سے بات مکمل ہو رہی تھی. وہ شخص فریاد کے لگے پہنچا تھا, امام نے اسے مطمئن کر دیا کہ ابھی یہ لے جاؤ, اور اس کے بعد بھی زندگی میں کبھی اگر تمہیں تمہارا دشمن پریشان کرے تو پھر چلے آنا, ہم تمہیں پھر بچا لیں گے. دشمن کون؟ غربت. دشمن کون؟ افلاس. دشمن کون؟ مہنگائی کا جن. کہ انسان سب کچھ کمانے کے بعد بھی آج گھر میں پریشان ہے تو امام کا وسیلہ بنائے, اور امام کے دسترخوان کے لیے لازم نہیں کہ انسان کوئی بڑا اہتمام تکلفات کرے. معصوم کی بارگاہ میں خلوص دیکھا جاتا ہے, اور معصوم کے الفاظ میں خطبات کا وہ ذائقہ محسوس کیا جاتا ہے کہ جیسے حسن نہیں بول رہے, علی ابن ابی طالب بول رہے ہو. اللهم صل على محمد. کل ہم نے بات کو مکمل کیا تھا, اس مقام پر لا کر کہ امام نے دو شرطیں بیان فرمائی تھیں کہ میں تم سے بیعت قبول کرتا ہوں دو شرطوں پر. پہلی شرط کہ جس سے میں جنگ کروں گا اس سے تم جنگ کرو گے, جس سے میں صلح کر لوں گا اس سے تم صلح کرو گے. کسی بھی شخص مومن کو امام سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے, صرف پوچھنا تو بہت دور کی بات ہے, سوچنا بھی حرام ہے. امام کے کسی اقدام کے بارے میں سوچنا بھی حرام ہے کہ امام نے ایسا کیوں کر دیا. اس لیے انسان کو چاہیے پہلے امام کی معرفت کو حاصل کرے, پھر جب ولایت سمجھ میں آ جائے تب پھر امام کی بات پر آمننا و صدقنا کے جملے ادا کرے. یا علی اللهم صل على محمد. فقال الناس, اس کے آخری جملے اس خطبے کے, فقال الناس, لوگوں نے امام کے اس اناؤنسمنٹ کے بعد جواب دیا, سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور اطاعت کی, ہم نے سنا اور اطاعت کی, خالی سنا نہیں. پھر فمرنا بامرک یا امیر المومنین, میں جو کتاب کا حوالہ دیتا ہوں مناقب آل ابی طالب ابن شہر آشوب کے الفاظ, سمعنا واتانا فمرنا بامرک, یہاں لفظ لکھا ہوا یا امیر المومنین جو ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ امیر المومنین کے مخصوص لفظ سے خطاب صرف مولا متقیان کو ہی کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے یہاں پر راوی نے ایک لفظ کو سہون نہ بیان کیا ہو, یبنا امیر المومنین, صلوات پڑھے محمد والا, کیونکہ بہت سی باتیں تو ایسی ہیں نا جو بالکل اصول کے ساتھ ہیں. گیارہ اماموں کو آپ سب کچھ نام دے کر آواز دے سکتے ہیں, پکار سکتے ہیں, مگر امیر المومنین نہیں کہہ سکتے. ہاں امام المومنین کہہ سکتے ہیں مگر امیر المومنین, جب گیارہ امام امیر المومنین نہیں ہو سکتے تو پھر کسی کو کیا خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھنا شروع کر دے. تم اپنے بچوں کے نام حسن حسین رکھ کر بھی امیر المومنین نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر, وہ نام ہی ایسے رکھیں خوبصورت, کیا کہا جائے. اور اب بڑی عجیب و غریب سی بات ہوئی کہ سب حیران و پریشان ہے کہ ہوا کیا ہے, آنا کس کو تھا اور آ کون گیا. ایک جملہ کہتا ہوں, خالی ایک جملہ, یہ سیاسی مسائل میرا موضوع نہیں. امریکہ میں خود امریکہ ہار گیا اور اسرائیل جیت گیا, آج نہیں تو کل. الیکشن کیسے خریدے جاتے, اس لیے خدا نے شریعت میں الیکشن رکھا ہی نہیں ہے. کیسے سلیکشن, سلوات پڑھے محمد والے, الیکشن نہیں, الیکشن نہیں, سلیکشن ہے صرف. نمبر 19 امام کا خطبہ اس کتاب کے اعتبار سے, بعد البیعت لہو, وہ تھا بیعت سے پہلے کا خطبہ. اب بیعت کے بعد جب امام کے دست مبارک پر لوگوں نے آ کر ہاتھ رکھے ہوں گے, امام کا ہاتھ اوپر رہا ہوگا, افراد کے ہاتھ نیچے آئے ہوں گے اور امام کے ہاتھ سے ہاتھ مس ہوئے ہوں گے, بیعت کا عمل مکمل ہوا ہوگا, تو اس کے بعد پھر امام علیہ السلام کا خطبہ. یہ پھر یاد دلا دوں کہ خلیفہ راشد مسلمانوں کے اعتبار سے خلیفہ راشد پنجم, چہارم کے بعد پنجم امام مصطفیٰ علیہ السلام والسلام کی ذات مقدس ہے. حاکم شام گورنر ہے شام کا, صرف صوبہ شام کا گورنر ہے, خلیفہ نہیں ہے. خلیفہ راشد مولا متقیان کے بعد آپ کے فرزند, اور آپ کے فرزند کے دست مبارک پر بیعت کی گئی خلیفت المسلمین کے نام سے. آپ نے خطبہ کیا دیا, نحنو حزب اللہ, اتنا حسین جملہ ہے کہ یہاں تو پڑھنا آسان ہے, شاید میں کسی ایسی کنٹری میں یہ پڑھ رہا ہوتا مجلس تو وہاں پر شاید اس جملے کو نہ پڑھتا. کہ آج حزب اللہ کے لفظ سے بہت ڈر لگتا ہے حزب شیطان کو. امام نے اپنا تعارف کرایا, نحنو حزب اللہ الغالبون, اور ہر حزب اللہ نہیں, الغالبون, ہم وہ خدا کی جماعت ہیں جو غالب ہے. اللہ اکبر. امام نے جس انداز سے اپنا تعارف یا خود جو بیعت کی بات خطبے کے الفاظ کا انتخاب کیا, آپ فرماتے انا حزب اللہ الغالب, میں اللہ کی جماعت میں غالب آ جانے والا نہیں, نحنو. امام نے وسعت کو بیان کیا, خود آپ کی ذات مقدس اور آپ کے بعد آنے والے ہر امام کے لیے جملہ, ہر امام حزب اللہ ہے. بہت غور کیجئے, ہر امام حزب اللہ, نحنو حزب اللہ, کون سا حزب اللہ, الغالبون, وہ حزب اللہ جو, سوچئے جب غلاموں کی حزب اللہ ایسی ہو تو تو اماموں کی حزب اللہ کیسی ہوگی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صرف پرچم لہرا دیے تھے عاشور کے جلوس میں. لندن کے بعض مقامات پر تو بڑی کھلبلی مچ گئی, اس لیے کہ بینڈ کیا ہوا ہے نا, پرچم لہرا دیا. صرف پرچم کو دیکھ کے اتنا خوف تھا رہی ہے, جب پرچم دار آ جائے گا تو کیا بنے. وہ اطرت رسول ہی الاقربون, اور ہم پیغمبر اسلام کے قریبی افراد اطرت ہیں. اطرت رسول ہی الاقربون, گرچہ لفظ اقرب کو سمجھانے کے لیے قریب سے بہت قریب ہونا پڑے گا, اس لیے یہ جملہ صرف خدا نے استعمال کیا ہے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, خدا کہتا ہے. اور یہ جملہ بڑا خوبصورت تھا جب اس کو استعمال کیا آیت قرآن کو امام جعفر صادق علیہ السلام. جب پوچھا گیا مولا سے, آئے تھے نا شکایت کرنے کے لیے کہ جی آپ کے صاحبزادے کو اتنا معلوم نہیں, نماز پڑھ رہے تھے, سامنے سے لوگ گزر رہے تھے, اور ہم نے تو بہت دیکھے مسجد حرام میں, مسجد نبوی کے اندر ایسے نمازی کہ نماز بھی پڑھتے ہیں, سیکیورٹی کے کام بھی کرتے. ادھر سامنے سے آپ گزرنے کے لیے آئے, اس نے فوراً ہاتھ کا بیریئر گرایا, آپ کو روک دیا کہ آپ آگے سے نہیں گزر سکتے. کیوں؟ یہ بات سمجھ میں کب آئی؟ جبکہ ہم نے ان کے آباؤ اجداد کے مسائل کو پڑھا. کہا یہ کیسے ہو سکتا کہ خدا کے لیے نماز پڑھ رہے ہوں اور کہ سامنے سے گزر جائے, تو نماز کہاں رہتی پھر؟ جب امام سے پوچھا گیا اور خود امام کے بابا نے آپ سے پوچھا, بتائیے یہ آپ کے بارے میں شکایتیں کرائے, بڑے اطمینان سے فرمایا, بابا میں جس خدا کی نماز پڑھ رہا تھا اس خدا کی قربت ایسی تھی کہ وہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اب سامنے سے کوئی گزرتا ہو کہ نہ گزرتا ہو خدا اس طرف نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خدا ادھر نہیں ہے, میں ادھر نہیں ہوں کہ بیچ میں سے کوئی گزرے گا تو فاصلہ ہو جائے گا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, امام فرماتے ہیں وہ اطرت رسول ہی الاقربون, ہم پیغمبر اسلام کے قریبی اور ان کا خاندان ہیں. یہ کہنے کی بار بار حاجت پیش کیوں آتی تھی؟ اس لیے کہ اس زمانے میں بہت سے افراد نے پیغمبر کے رشتہ دار ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا. ایسے ایسے افراد تھے کہ جو پیغمبر کے رشتہ دار ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے. بہت غور کیجئے, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مقدس ہے اور مدینہ منورہ میں ہارون ملعون نے آ کر اللہ کے رسول کے روزے پہ سلام کیا ہے یہ کہہ کر اے چچا کے بیٹے آپ پر میرا سلام ہو. مسلمان بڑے مرعوب ہو گئے کہ رسول کا چچا زاد بھائی آ گیا ہے, اس کو جگہ دو, یہ قریب ہے رسول کے بہت. اور اسی مسجد میں اگر یہ قریب ہے تو اقرب بھی موجود ہے. اور وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے اللہ کے رسول کو سلام کیا, الفاظ کیا استعمال کیے, اے میرے بابا رسول خدا آپ پر میرا سلام ہو, اگر تو چچا کا بیٹا بنتا ہے تو ہم محمد کے فرزند ہیں. اس سے اقرب کیا ہو؟ احد الثقلین اللذین خلفهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی امتی. فرماتے ہم کون؟ اللہ کے رسول کی اطرت جو قریب ترین افراد ہیں وہ, اور ہم کون؟ اللہ کے رسول کے وہ اہل بیت جو طیب بھی ہیں اور طاہر بھی ہیں. یہ طیب اور طاہر میں کیا فرق ہے؟ طیب اور طاہر میں فرق اگر بہت آسان لفظوں میں کہوں تو طیب کہتے ہیں نفیس کو اور طاہر کہتے ہیں پاکیزہ کو. طیب نفیس شائستہ عمدہ, مگر کسی اور کو پاک نہیں کر سکتا. طاہر اس میں طہارت کی وہ کیفیت ہو کہ لفظ طاہر بھی ہو اور مطہر بھی ہو. الطاہرون الطیبون. تو ہم کردار کے لحاظ سے طیب ہیں اور مقام کے لحاظ سے طاہر ہیں. وہ احد الثقلین, اور ہم ثقلین میں سے ایک ہیں, دو ثقلین میں سے ایک, جن کو اللہ کے رسول اپنے پیچھے امت کے لیے چھوڑ کر گئے, جن میں سے ایک ہم اور ایک اللہ کی کتاب پیچھے رہ جانے والی. دو باتوں میں سے ایک ہم, ایک اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب میں کیا ہے؟ ہر ایک شے کی تفصیل ہے, ایسی تفصیل ہے کہ جس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا. لا یاتیہ الباطل من بین یدی ولا من خلفہ. نہ باطل سامنے سے داخل ہو سکتا ہے اور نہ باطل پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے. ہم اس کتاب کے ساتھ احد الثقلین قرار پائے ہیں. پھر ارشاد فرمایا پس قرآن کی تفسیر ہمارے اختیار میں ہے. عجیب جملہ ہے, قرآن کی تفسیر ہمارے اختیار میں ہے. ہمارے اختیار میں, وہ جو لفظ بیان کر دیں وہ تفسیر قرآن واقع ہو جائے, جو تم سمجھو وہ تفسیر نہیں ہے تمہاری سمجھ ہے, جو ہم کہیں گے وہ ہمارا کہنا نہیں ہے وہ تفسیر قرآن ہے. میں الفاظ کو بدل دیتا ہوں, پیغمبر کے الفاظ جو قرآن بنے, آل پیغمبر کے الفاظ تفسیر قرآن بنے. وہ جو لفظ ادا کرتے تھے تو قرآن ہو جاتے تھے, یہ لفظ فرماتے ہیں تو تفسیر قرآن. صلوات پڑھے محمد والے. فرمایا ہم قرآن کے مفاہیم و مطالب کے بیان کرنے میں کبھی غلطی نہیں کرتے. قرآن کے مفاہیم اور مطالب کو بیان کرنے میں کبھی غلطی نہیں کرتے, بلکہ قرآن کے حقائق کو ہم واضح کرتے. اب وہ قرآن تو آج کل بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں, اور آج کل کیا, یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب عبداللہ ابن عباس سے گورنمنٹ نے پریشر دیا تھا کہ تم فضائل علی نہ بیان کیا کرو. ابن عباس نے پوچھا تھا گورنر سے شام کے, تو کیا میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ کہا قرآن پڑھو قرآن پڑھو, مگر علی کے فضائل کو قرآن کے ساتھ بیان نہ کرو. تو یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پرانا مسئلہ ہے. قرآن تو بہت سے لوگ پڑھا رہے ہیں بیٹھ کر, اور اب تو ایسے ایسے پڑھا رہے ہیں. یہ کیا جملہ استعمال کرو, حالانکہ ان کے پروگرامز میں ہمارے علماء نے اشارہ بھی کر دیا تھا مگر پھر بھی اثر نہیں ہوا. میں نام نہیں لوں گا, بس یہ کہ آپ بات کو سمجھیے کہ جب ہر کس و ناکس گلوکارو، فنکارو، اداکارو، اینکر پرسن، تجزیہ نگار جب بیٹھ کر قرآن کے بارے میں گفتگو کرنے کی جسارت شروع کر دیں گے تو قرآن کیا خاک سمجھ میں آئے گا؟ اسی لیے پر اسرار لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ امام فرماتے ہیں بلکہ قرآن کے حقائق کو ہم واضح کرتے ہیں۔ چلیے ایک روایت مکمل کر لیتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو پہنچا ہے مسجد میں ایک قرآن کی آیت کی تفسیر معلوم کرنے کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ تین مقامات پر الگ الگ لوگ بیٹھے ہوئے کسی سے حدیث اور قرآن معلوم کر رہے۔ کو پہلی محفل میں آیا اور پوچھا اس شخصیت سے جو ان تمام افراد کو درس حدیث و قرآن دے رہے تھے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن میں جو استعمال سورہ بروج میں ہوا شاہدن و مشہودن، تو شاہد کے معنی کیا ہیں اور مشہود کے معنی کیا ہیں؟ کہ شاہد کے معنی روزے اور روزے عرفہ، ذی‌الحج کی 9 تاریخ روزے عرفہ، نہ کہ شعبان کی 13 تاریخ، ذی‌الحج کی 9 تاریخ عرفہ، اور مشہود کے معنی ہیں روزے قیامت۔ یہ سن کے سیکنڈ مقام پر اگلے مقام پر پہنچے، کہا جہاں ایک اور محفل لگی ہوئی تھی حدیث اور قرآن کی، جو ان کے لیکچرر تھے ان سے پوچھا آپ بتائیے شاہد اور مشہود کی کیا تفسیر ہے؟ کہتے ہیں شاہد کے معنی روز قربان ہے 10 ذی‌الحج، اور مشہود کے معنی روز قیامت ہے۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے اور اب ایسے مقام پر پہنچے گے جہاں تفسیر قرآن بیان کرنے والا امام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی فرما۔ ان سے پوچھا آپ نے ارشاد فرمایا شاہد سے مراد ہمارے جد ختم یہ مرتبت احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشہود سے مراد روز قیامت ہے۔ دلیل یا ایہ النبی، قرآن کہتا انا ارسلناک شاہدا، حیران ہوا وذلک یوم مجموع، اور قیامت کی بات جس دن لوگ جمع کی جائیں گے، اور مشہود یعنی گواہی کا روز ہوگا۔ امام نے دونوں آیات تلاوت کی الگ الگ، شاہد کہاں استعمال ہوا اور مشہود کہاں پہ استعمال ہوا۔ اس نے پوچھا یہ کسی سے اور سے، یہ تین لوگ الگ الگ کی کون کون ہیں؟ کہ وہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور یہ حسن ابن علی۔ قرآن کے حقائق کو ہم واضح کرتے ہیں، امام فرماتے پس ہماری اطاعت کرو کیونکہ ہماری اطاعت واجب ہے، کیونکہ ہماری اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ قسم بخدا اگر دنیا اطاعت کر لیتی تو سارے مسئلے ختم ہو جاتے۔ کیا مطلب مسئلے ختم کیسے ہوتے؟ طاعتنا نظاما للملۃ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جملہ، ہماری اطاعت ملت کے نظم و نسق کی علامت ہے۔ جب ہماری اطاعت کر لو گے تو ملت منظم ہو جائے گی۔ وامامتنا امانا من الفرقۃ، اور ہماری امامت تفرقے اور اختلاف سے بچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. شہزادی کے جملے. اور جب نام شہزادی کا زبان سے ادا کیا گیا تو مجھے وہ شخصیت بھی یاد آئی کہ ہم لاکھوں سلام شہزادی پر بھیجتے اور شہزادی نے ایک ایسی شخصیت پہ سلام بھجوایا تھا اور اتنی بھاری ذمہ داری آپ نے جناب زینب کبریٰ کے حوالے کی تھی. آج آٹھویں مجلس سے تشریح کی اور یقیناً کوئی محسوس کرے کہ نہ کرے مگر امام مصطفیٰ کی خدمت میں آج حضرت عباس کا پرسہ پیش کرتے ہیں. حضرت عباس کتنی محبت تھی اور کیا قیامت تھی جب جناب امام مصطفیٰ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے تھے. عباس صرف مولا حسین کے ہی نہیں تھے, مولا حسن کے بھی عاشق اتنے ہی بڑے تھے. اللہ اکبر. آخری حسنین کے عاشق تھے اور سیدا ان کے لیے سلامتی کا پیغام بھجوا رہی تھی کہ بیٹی زینب ایک دن ایسا آئے گا جب تیرے بابا کے گھر میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام عباس رکھا جائے گا. بیٹی میں تو نہ رہوں گی, ایک احسان کرنا کہ جب عباس دنیا میں آ جائے گا عباس کو میرا سلام کہہ دینا. عباس. اور اسی لیے جناب ثانیہ زہرا نے, میں کیا جملے استعمال کروں, اذان و اقامت کے بعد اذان کس نے کہی, اقامت کس نے کہی, خود مولائے متقیان نے. اپنا لعاب کس نے دیا, سرکار سید الشہداء نے. آنکھیں کھولی تو امامین کی آغوش میں, اور اذان و اقامت کے بعد جو پہلا بہترین جملہ حضرت عباس کی سماعت تک منتقل کیا گیا وہ جناب زینب کے الفاظ تھے. آغوش میں بھائی کو لے کے فرمایا تھا, بھیا اماں زہرا کی امانت ہے میرے پاس, بھیا اماں دنیا سے جانے سے پہلے تجھے سلام کہہ کے گئی تھی. ایک طرف شہزادی کی مولا عباس سے اتنی محبت, اور ایک طرف جملہ سنیں گے, ایک ایسا ظاہر ہے اسے یہ خیال تھا کہ مولا عباس تو ٹھیک ہے, مولا عباس ہیں جناب سیدہ کے سگے فرزند نہیں ہیں, تو کربلا میں جاتا تھا اور مولا حسین کی بارگاہ میں روز جاتا تھا, مولا عباس کی بارگاہ میں کبھی گیا کبھی نہیں گیا, اہمیت کم سمجھتا تھا. کربلا معلہ میں ایک مرتبہ حالت خواب میں شہزادی کے الفاظ آپ اس طرح بیان کرتی ہیں, حالت خواب میں آگے فرمایا, تو میرے بیٹے کی زیارت کو نہیں جاتا. زائر نے ہاتھ جوڑ دیے کہ بی بی میں تو آپ کے بیٹے کی بارگاہ میں روز جاتا ہوں. فرمایا, کیا میرا بیٹا عباس نہیں ہے؟ ہائے عباس. اور کیا یہ سیدہ کے بیٹے ہیں واقعاً؟ کیا بہترین نسبت ہے. قربان جائیے کہ مروان جیسا دشمن کہتا کہ میں مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے باہر سے گزر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ محلہ بنی ہاشم سے کوئی ضعیفہ ہاتھ میں عصا لیے ہوئے اس قبر کے پاس آئی ہے جو جناب سیدہ کے نام سے منسوب کی جاتی ہے بقیع کے اندر, اور آ کے سلام پیش کیا ہے اور کہتی ہے, سیدہ اپنے بیٹے عباس کا پرسہ قبول کیجیے. وہ کہتا ہے, میں رک گیا, محلے بنی ہاشم سے کسی مرد کو آواز دے کے بلایا, اور اس سے میں نے پوچھا یہ کون عورت ہے؟ مجھے معلوم ہے میں دشمن ہوں اس خاندان کا، عباس فاطمہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ کون بی بی ہے جو قبر سیدہ پر عباس کا پرسہ پیش کر رہی ہے؟ بس یہ سننا تھا، اس ہاشمی شخص نے اپنا چہرہ پیٹ لیا اور رو کر کہا، اے دشمن خدا، یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ عباس کی اپنی ماں ہے۔ اتنا روتی تھیں، رونے والوں پرسہ پیش کرو گے نا جناب ام البنین کی بارگاہ میں، رونے والوں اتنا روتی تھیں، تین یہ چار قبریں ایسی بناتی تھی بخی کے اندر، اپنے چار بیٹوں کی یاد میں نشان قبر بناتی تھی ہاتھ سے اور چاروں کو مٹا دیا کرتی تھی، پھر ایک نشان قبر بناتی تھی اور اس پر ماتم حسین کا کرتی تھی، کبھی رو کر کہتی تھی، ارے مجھے اتنا تو بتا دو کہ جب میرا بیٹا زین سے زمین پہ گرا تو کیا دونوں ہی ہاتھ کٹ گئے تھے، اور کبھی فریاد کرتی تھی، بیٹا عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ تو مارا گیا، بیٹا تجھے میں نے پالا تھا، عرب میں اتنا بہادر پیدا نہیں ہو سکتا جو تجھے زیر کر دے، لیکن بیٹا جب سنتی ہوں کہ آقا حسین کا سر کٹ گیا، بیویوں کی چادریں چھین لی گئیں، عباس یقین کر لیتی ہوں کہ تو مارا گیا تھا۔ اجرکم اللہ، رونے والوں بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، مدینہ منورہ میں کسی نے سوال کیا تھا چوتھے امام کی خدمت میں کہ مولا میرے کچھ دوست کربلا میں گئے تھے، منظر دیکھا تھا جب شہیدوں کے سر کاٹے جا رہے تھے، نوک کے سنہ پہ بلند کیے جاتے تھے، مولا وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا سر بھی تھا جسے ایک مرتبہ نوک کے سنہ پہ بلند کیا گیا، وہ نوک کے سنہ کی بلندی سے زمین پہ گر گیا، دوسری بار بلند کیا گیا، ارے پھر زمین پہ گر گیا، اور کہتے ہیں مولا میرے دوست کے آخر میں اس سر کو گھوڑے کے گلے میں لٹکایا گیا، مولا جب وہ گھوڑا سر جھکا کے چلتا تھا تو وہ خط زمین پر خط کھینچتا ہوا جاتا تھا، اور جب گھوڑا سر اٹھا کے چلتا تھا تو گھوڑے کے پاؤں کی ضربتیں اس غریب کے سر کو لگتی تھی، مولا میرے دوستوں نے پہچانا نہیں وہ سر کس شہید کا تھا، امام رونے لگے، فرمایا میرا چچا، ارے جب سر بلند ہوتا نیزے پر پپیوں کے کھلے سر، عباس کا کٹا ہوا سر زمین۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار حضرت عباس علم بردار کا واسطہ، مولا حسن کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہوئے، مولا آپ کے جنازے میں شامل تھے، مولا آپ سے بڑے محبت کرنے والے آپ کے غلام کا پرسہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پروردگار ہم سب کو روضہ مولا عباس کی زیارت نصیب فرما۔